الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன் கரீம் மே ஃபர்மாதே ஹே கே ஜோ குஷ் தும் அப்னே வ இன் துப்தூ மா ஃபீ அன்ஃபுஸிகும் ஜோ குஷ் தும் اپنے دلوں میں تم ارادے تم ظاہر کرتے ہو اپنے عمل سے او تخفو یا ان کو پوشیدہ رکھتے ہو چھپاتے ہو یحاسبکم بہ اللہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمہارے سینوں کی باتوں کے بارے میں تم سے مواخذہ کریں گے محاسبہ کریں گے حساب لیں گے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جس کی چاہیں گے اللہ مغفرت فرمائیں گے اور جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو بہت فکر ہوئی کہ جو کچھ ہم اپنے دلوں میں ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں اس میں تو دونوں طرح کے خیالات ہوتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی تو اس پر ہمارا معاوضہ ہوگا اگر اس پر معاوضہ ہوا تو ہم بچیں گے کیسے اللہ کے عذاب سے تو صحابہ کی تسلی کے لیے پھر آگے یہ الفاظ نازل ہوئے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی وسعت سے باہر ہو جتنا اس کی وسعت ہوتی ہے اتنا ہی مکلف بناتے ہیں اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ان الفاظ میں بہت بڑا اصول اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ہر نفس کے لیے وہی کچھ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہو ارادہ کر کے اور اس نے پکا یعنی عزم کر کیا ہو اس پر اس کو ثواب ملے گا لامک اور یا اس نے عمل کیا ہو وعلیہا ما اکتسبت اور ہر نفس پر جو عذاب ہوگا مواخذہ ہوگا وہ بھی اسی پر ہوگا جس کا اس نے پکا ارادہ کیا ہو یا عمل کیا ہو. یہ ہے اصول کہ اختیاری پر پکڑ ہے، غیر اختیاری پر پکڑ نہیں ہے. جو کچھ ہم عمل اپنے اختیار سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر محاسبہ ہوگا، اور جو غیر اختیاری طور پر ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں ہے. لہذا اگر کسی گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اس پر بھی پکڑ ہے، یا کوئی گناہ کر لیا اس پر بھی پکڑ ہے، کسی نیکی کا پکا ارادہ کر لیا اس پر بھی پکڑ، اس پر اجر و ثواب ہے، اور کسی نیکی کو کر لیا اس پر بھی اجر و ثواب ہے. دیکھو ان کو اٹھاؤ، اٹھاؤ سو رہے. تو جو وسوسے، جو خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں وہ آ کر گزر جائیں، خود بخود آئیں اور گزر جائیں، اس پر پکڑ نہیں ہے. ہاں ان پر پکڑ ہے جن وسوسوں پر ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہو کہ ان پر عمل کرنا ہے، یا جن وسوسوں کو ہم نے اپنے اختیار سے طول دیا ہو، لمبا کیا ہو، ان پر بھی پکڑ ہے. اور یہ وسوسے آتے کیوں ہیں؟ انما النجوى، اس کا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان، جتنے مساوس ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں. اور کیوں ہیں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کرے ایمان والوں کو. وليس بغارهم شيئا الا باذن الله، اور وہ سوائے اللہ کے حکم کے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ تعالی ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو. تو یہ جو وساوس ہمارے قلوب میں آتے ہیں اور ان سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا، یہ بھی یاد رکھیں، ان سے پیچھا تو اس وقت چھوٹے گا جب موت آ جائے گی، اس سے پہلے آپ ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. اب جو کرنے کا کام ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. آج یہ سوچا کہ اس بارے میں کچھ عرض کیا جائے. بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں وساوس تنگ کرتے ہیں، نماز میں وساوس تنگ کرتے ہیں، نماز کے باہر بھی ہمیں وسوسے تنگ کرتے ہیں. تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ حاضر ہوئے، مشکات کی روایت ہے کہ ہمارے دل میں ایسے گندے خیالات آتے ہیں، ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بھی، ہم میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے ان وساوس کو بیان کریں. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے. فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی علامت ہے. دیکھیے جس چیز سے ہم گھبراتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین اس چیز کو ہمارے لیے بشارت کا ذریعہ قرار دیا، پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ صریح ایمان کی علامت ہے وسوسوں کا آنا. اور جب تک ہم ان وساوس پہ عمل نہیں کریں گے، عمل نہ کریں، نمبر ایک، نمبر دو اپنے اختیار سے ان میں مشغول نہ ہوں، دل نہ لگائیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، پھر کیا گھبرانے کی بات ہے؟ اور یہ جو فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، گندے خطرناک وساوس آ رہے ہوں، اور صحابہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم بتانا پسند نہیں کرتے، ہماری ہمت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا صریح ایمان کی علامت ہے. اس کی تشریح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. سید الطائفہ جن کو بڑے بڑے علماء اہل حق نے اپنا مرشد اور شیخ بنایا تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ جو حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اصطلاحی عالم نہیں تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کافی حد تک کتابیں پڑھی تھیں، حافظ قرآن تھے، اصطلاحی عالم نہیں تھے، دورے تک کتابیں نہیں پڑھی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب اور اللہ کی نزدیکی کا، اللہ کے تعلق کا بہت بڑا مقام ان کو حاصل تھا. اسی مقام سے جو باتیں کرتے تھے تو علماء حیران ہوتے تھے. خم کے از، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خم کے از دریا درو راہ بوت، پیش او جہون ہا زانو زند. مولانا روم فرماتے ہیں دریائے جہون یہ ماوراء النار بھی کہلاتا ہے، جو یہ روس کے علاقوں میں اور افغانستان کے درمیان جو دریا بہتا ہے یہ، اس کو جہون بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اس پار کے علاقوں کو ماوراء النار کہا جاتا ہے، قازقستان ہے اور بخارا وغیرہ، جہاں بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوئے، تو ماوراء النار کہا جاتا ہے. وہ جہون، اس دریا کو جہون بھی کہتے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دریا، جس مٹکے کا اندر سے نیچے سے تعلق دریا سے ہو جائے، خفیہ تعلق، خون کے از دریا درو راہ بود، پیش او جہون ہا زانو زند. اس مٹکے کے آگے دریائے جہون جیسے بڑے بڑے دریا زانو ٹیکتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق، جس بندے کا تعلق کسی خفیہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے، تو لوگ اس کے پاس، پھر بڑے بڑے اہل علم بھی اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہ مراد ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے. ان کا تعلق مع اللہ، ان کی نسبت اتنی قوی تھی کہ بڑے بڑے علماء، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بھی اپنا بڑا بنایا، حکیم الامت مولانا اشرف علی ساتان بھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی شرح فرمائی ہے. فرمایا کہ بھائی دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ چور اس گھر میں چوری کرتا ہے جہاں اس کو مال ملے، وہ اس گھر میں جا کے چوری کرتا ہے، یا ڈاکو اس گھر میں ڈاکا ڈالتا ہے جہاں اس کو مال ملتا ہے. تو بس یہ بات سمجھ کر یہ سمجھو کہ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، نیکیوں کا چور ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، وہ ایمان پر ڈاکا ڈالتا ہے، نیکیاں چوری کرتا ہے. تو جس دل میں اس کو ایمان ملے گا اور جس شخص کے پاس اس کو نیکیاں نظر آئیں گی، اس کے دل میں جا کے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر وسوسے آتے ہیں تو خوش ہو جاؤ، ذاک صریح الایمان، صریح ایمان کی علامت ہے، کم از کم اتنا ایمان اور اتنی نیکیاں تو تمہارے پاس ہیں کہ شیطان کو لالچ ہو رہی ہے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں، یا اداس ہونا چاہیے کہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں. اور حکیم الامت فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، وسوسے آنے پر اداس نہ ہو، خوش ہو جاؤ. تو جب شیطان یہ دیکھے گا کہ وہ تو وسوسے ڈالتا ہی اس لیے کہ یہ ایمان والے غمگین ہو جائیں، لیحزن الذین آمنوا، جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے وسوسے ڈالنے سے تو یہ الٹا خوش ہو رہے ہیں، تو یہ تو الٹا میرا تو کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، تو اس کے وسوسے کمزور پڑ جائیں گے. اور مومن کی، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، شیطان سے مومن کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے وسوسے ڈالنے سے ہی تو یہ الٹا خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنا ایمان اور اتنی نیکیاں تو ہیں کہ شیطان کو اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی اور نیکیوں کو چوری کرنے کی لالچ ہو رہی ہے، خواہش ہو رہی ہے، تو میرے پاس اتنا تو ایمان ہے، بس اس پر تو خوش ہونا چاہیے نہ کہ اداس ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الحمدللہ اتنا ایمان ہے کہ شیطان کو لالچ ہو رہی ہے. جب یہ عمل ہم شروع کریں گے تو شیطان سے مومن کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، لہذا اس کے وسوسے کمزور پڑتے چلے جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے. یہ ہے راہ کا صریح الایمان، صریح ایمان کی علامت ہے وسوسوں کا آنا. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز، یہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بھی صدورها، جو وسوسے میری امت کے دلوں میں آتے ہیں اللہ تعالی نے ان سے تجاوز فرما دیا، معاف فرما دیا. کتنے ہی خطرناک وسوسے آئیں، جب تک کہ عمل نہ ہو، عمل کا پختہ ارادہ نہ ہو کہ ان وسوسوں پہ عمل کروں گا، نمبر ایک. نمبر دو، ان وسوسوں سے میں مشغول نہ ہو، اپنا دل نہ لگائے، مشغول نہ ہو، بلکہ اور ان سے اعراض کرے، اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لے. بس مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وساوس کا واحد علاج عدم التفات ہے، وساوس کا واحد علاج عدم التفات ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ایک ہی علاج ہے صرف وسوسوں کا، کہ توجہ نہ کریں، بس توجہ ہی نہ کریں، کوئی اہمیت ہی نہ دیں. یہ تو بقول حاجی صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے، وسوسوں کی مثال تو تار کی طرح ہے، اس تار کی طرح جو ننگا تار ہو، اس پر وہ پلاسٹک نہ ہو، ربر وغیرہ انسولیشن جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو، ننگا تار ہو اور اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہو، تو فرمایا اس سے اس کو چومنا، اس کو پیشانی سے لگانا اور چومنا یہ بھی خطرناک ہے، اور فرمایا اس کو نفرت سے ٹھوکر مارنا یہ بھی خطرناک ہے کیونکہ پیر پہ تو کرنٹ لگے گا، اور اس سے دل لگانا اور چومنا اس کو پیشانی پہ رکھنا یہ بھی خطرناک، دونوں ہی چیزیں خطرناک. اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ اور یہی راستہ معتبر ہے کہ اس تار کو کوئی اہمیت نہ دو، اس سے اپنا الگ راستہ ہی الگ کر لو، جہاں یہ تار آ گیا اس طرح کا اپنا راستہ الگ کر لو بس. تو فرمایا یہ ہے وساوس کی مثال. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی تھی کہ اگر کسی کو بادشاہ نے بلایا ہو اور وقت دیا ہو، دیکھو بھائی فلاں وقت میں تمہیں ملنا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ تم میرے پاس پہنچ جاؤ، اور وہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہو ملاقات کے لیے، راستے میں کتا بھونک رہا ہو، تو کیا وہ بادشاہ کی طرف سفر جو کر رہا ہے وہ اپنا روک دے گا کہ یہ کتا بھونک رہا ہے، میں کیسے جاؤں بادشاہ تک، یہ کتا بھونک رہا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ عقل مندی نہیں ہے، اس سے کہا جائے گا کتا بھونک رہا ہے بھونکتا رہے، تم اس کی طرف دھیان کیوں دے رہے ہو، تم اپنا راستہ طے کرو. تو بالکل اسی طرح ہمیں کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ نماز اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. اگر یہ شیطان کتا ہے اللہ کا، یہ شیطان کتا ہے، یہ بھونک رہا ہو، وسوسے ڈال رہا ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی طرف دھیان دینے کی؟ ہمیں تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے بس، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر کا سامان لینے جاتے ہیں، سودا لینے جاتے ہیں، سبزی گوشت وغیرہ لینے جاتے ہیں، اور اگر راستے میں کوئی کتا بھونک رہا ہو تو کیا اس وجہ سے راستہ نہیں طے کرتے، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کتا بھونک رہا ہے یار، میں کیسے جاؤں؟ بھائی کتا بھونک رہا ہے، آپ اپنا سفر طے کریں، آگے جائیے. بالکل اسی طرح وساوس کی طرف دھیان نہ دیا جائے، بس یہ علاج ہے اس کا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگرنا یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. بس تھوڑی دیر کو خیال ہٹا لیں. یہ ندی آج کل برسات کا زمانہ ہے, اس میں ندیاں چڑھ جاتی ہیں, اور جب برسات گزر جاتی ہے تو وہ ندی اور نالے ان کا پانی نیچے آ جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے, تھوڑی دیر کو خیال ہٹا لیں, اور خیال ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیں, کوئی کتاب پڑھنے شروع کر دیں, دوستوں نیک دوستوں کے پاس چلے جائیں, والدین کے پاس بیٹھ جائیں, تسبیحات شروع کر دیں, درود شریف شروع کر دیں, تلاوت شروع کر دیں, کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. بس اس کا طریقہ یہ ہے, یہ نہیں کہ جتنا نہیں وہ یہ وساوس آ رہے ہیں, بھائی وساوس آ رہے ہیں, یہ اس میں پریشان ہونا یہ بھی توجہ دینا ہے, اور جتنی آپ توجہ دیں گے اتنا ہی آپ کو تنگ کریں گے. اب ہم پریشان ہوتے ہیں, وہ وساوس آ رہے ہیں وساوس آ رہے ہیں, یہ سوچنا بھی تو توجہ ہی دینا ہے وساوس پر. وہ تو ظاہر ہے اور تنگ کریں گے. علاج اس کا صرف یہی ہے کہ اپنا دھیان کسی اور طرف کر لیں, اپنے آپ کو مشغول کر لیں کسی کام میں. جیسے ماں باپ, اگر بچہ کوئی مضر چیز طلب کرے ماں باپ سے, تو جو عقل مند ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو پٹائی نہیں لگاتے, بلکہ اس کو کوئی متبادل چیز دے دیتے ہیں, ارے بیٹا یہ لے لو, وہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر پہلے جس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے, کوئی اور متبادل چیز دے دیتے ہیں. ایسی علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں, النفس کالطفل ان تفطمہ ينفطم, النفس کالطفل ان تفطمہ شب علی حب الرضاع وان تفطمہ ينفطم. یہ فرمایا کہ نفس بھی بچے کی طرح ہے, جیسے تم بچے کو بہلاتے ہو, اگر وہ کوئی غلط چیز کا مطالبہ کرے تو تم اس کو کوئی متبادل چیز دے کر اس کو بہلا دیتے ہو, بیٹا تم یہ لے لو, وہ پہلے جس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا بھول جاتا ہے, اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں کیا پہلے کیا مانگ رہا تھا. بس ایسے ہی نفس کے ساتھ معاملہ کرو, بچے کی طرح اس کو لے کر چلو, بہلا کر پھسلا کر, اور اس طرح اللہ کا راستہ طے کراؤ اس کو. تو فرمایا, النفس کالطفل ان تفطمہ شب علی حب الرضاع وان تفطمہ ينفطم, کہ نفس بچے کی طرح ہے, اگر تم نے ان تم ہل ہو شب علی حب الرضاع, اگر تم نے اس کو ڈھیل دے دی تو یہ گناہوں کی محبت میں ہی جوان ہو جائے گا, پکا ہو جائے گا, پختہ ہو جائے گا. وَإِن تُفْطِمْهُ يَنْفَطِمُ, اور تم اس کو گناہوں سے چھڑا لو تو یہ گناہ چھوڑ بھی دے گا. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, دعا فرمائی, اللهم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک, اے اللہ میرے دل کے وساوس کو ایسا بنا دیجئے کہ میرے دل میں آپ کے خوف اور آپ کی خشیت, آپ کی محبت کے وساوس آئیں, خیالات آئیں, وساوس بمانے خیالات کے, تو آپ ایسا بنا دیجئے میرے دل کو کہ اس میں آپ کی خوف اور آپ کی محبت کے خیالات آئیں. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکر واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى, اور میرے دل میں جو ارادے اور جو امنگیں اور تمنائیں پیدا ہوں وہ ان چیزوں کی پیدا ہوں جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں اور جن چیزوں سے آپ راضی ہوتے ہیں. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى, یہ دعا ہے, اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس سے بھی آسان ایک دعا اور ہے مساوس کی, آمنت باللہ ورسلی, اور خاص طور سے یہ حدیث میں دعا سکھائی گئی, آمنت باللہ ورسلی, یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے. خاص طور سے ان وساوس کے بارے میں جن وساوس میں یہ جن کا موضوع یہ ہو کہ اللہ کیسے پیدا ہو گئے, اللہ کہاں سے آ گئے, العیاذ باللہ. لا تتفکروا فی اللہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو. فَإِنَّكُمْ لَن تَقْدِرُوا قَدْرًا. اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو گے، تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کہاں سے پیدا ہوئے، جب پہل کیسے ہوئی، کیا ہوا، اب اس میں غور شروع کر دیا، حل کچھ نکلتا نہیں، اور بالآخر سوائے اس کے کہ دماغ میں خشکی ہوگی اور پریشانی بڑھے گی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور اور فکر کرو. تو اس کو فرمایا اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوای فیما تحب و ترضا. ایک تو یہ دعا ہے، دوسری آمنت باللہ و رسولی، اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو وساوس آئے، خاص طور پر ان کے بارے میں تو یہ بطور وظیفے کے ہیں، آمنت باللہ و رسولی، اور تمام قسم کے وساوس میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، آمنت باللہ و رسولی. یا اور بھی ہیں دعائیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. یہ بھی قرآن کا وظیفہ ہے. اسی طریقے سے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ اور زیادہ آسان ہے کہ جب شیطان آپ کو ورغلائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ پڑھ لیں. یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے. جب وساوس تنگ کریں، کم سے کم 5 مرتبہ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لیں. یہ ہے علاج اس کا. وساوس میں بالکل نہ تو ان پریشان نہ ہوں، یہ پریشان ہونا، ان کو سوچنا، یہ بھی ان پر توجہ دینا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ تار گزر رہا ہو اور اس میں بجلی دوڑ رہی ہو، تو اس کو آنکھوں سے لگانا، اس کو چومنا، یہ خطرناک، اور پریشان ہو کر اس کو ٹھوکر مارنا کہ یہ کہاں سے تار آ گیا، تو یہ خطرناک، پیر میں کرنٹ لگے گا. اور اگر اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، تو کرنٹ لگنا ہی ہے. تو بس طریقہ اس کا یہی ہے کہ توجہ نہ کی جائے، اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول کر لیا جائے، جائز چیزوں میں، حلال چیزوں میں، دلچسپ چیزوں میں مشغول کر لیا جائے، بس یہ علاج ہے. ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا. وہ مراد یہی تھی وساوس آتے ہیں. حضرت نے فرمایا، نماز میں دل لگنا فرض نہیں ہے، دل لگنا فرض ہے ہی نہیں. فرمایا دل لگنا فرض نہیں ہے، دل لگانا فرض ہے، دل لگانا فرض ہے. وہ لگاتے رہے، نہیں لگتا نہ لگے، آپ لگاتے رہیے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل سے، کہ جس کو ساری زندگی نماز میں وسوسے آتے رہے، وسوسے آتے رہے، سلام نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرتے تک، جب بھی وہ نیت باندھتا تھا، سلام پھیرتا تھا، وسوسے ہی وسوسے، لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی. فرمایا میں ایسے شخص کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل سے. ایسے آدمی کے لیے تو دگنا ثواب ہے، دگنا. ایک تو نماز کا ثواب الگ، اور نماز کے دوران جو اس کو وساوس نے تنگ کیا، اس کا مجاہدہ ہوا، اس مجاہدے کا الگ ثواب ہے. تو بھائی، اس پر پریشان ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے، آپ خود فیصلہ کریں. وساوس پر دگنا ثواب مل رہا ہے، ایک آدمی کو وساوس تنگ کر رہے ہیں، ایک آدمی سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے وہ اجر و ثواب نہیں ہے، مجاہدے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس کو نماز کا ملے گا. مجاہدے کا نہیں کیونکہ اس کا مجاہدہ نہیں ہوا. اور ایک وہ شخص ہے جس نے نماز کی نیت باندھی اور وسوسے آ رہے ہیں, وسوسے آنے شروع ہوئے اور وہ نماز کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں, میں نماز کی حالت میں ہوں, نماز کی حالت میں ہوں, نماز کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں, ان میں دل بھی نہیں لگا رہا, نماز کی طرف لوٹ کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی کوشش میں لگا رہا, وسوسے آئے وہ پھر نماز کی طرف لوٹ کر آیا, پھر وسوسے آئے پھر نماز کی طرف لوٹ کر آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کے سامنے ہوں. اس کو جو نورانیت اور جو ثواب اور اجر ملے گا وہ اس شخص کو نہیں ملے گا جو سکون سے نماز پڑھ لے, اس کو وسوسے نہ آئے یا کوئی خاص وسوسہ نہ آئے. تو آپ خود سوچیں کہ اس پر خوش ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے کہ ہم وہ بھائی وسوسے بہت آ رہے ہیں. دل لگنا فرض ہے ہی نہیں, دل لگانا فرض ہے تو دل لگانے کی کوشش یہاں ہو رہی ہے, یہ پائی گئی, وسوسہ آیا وہ پھر لوٹ کر آ گیا, یہ دل لگانا ہی تو ہے, پھر وسوسہ آیا پھر نماز کی طرف لوٹ آیا, یہی تو دل لگانا ہے, بس یہ فرض ہے. جب یہ حاصل ہے تو اس کی نماز نورانیت والی اجر و ثواب والی نماز بن گئی. اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب فرماتے تھے, ایک وہ آدمی ہے جو بالکل فارغ ہے, ریٹائرڈ, اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتا ہے, اذان سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, نماز ہوتی ہے سکون سے نماز پڑھتا ہے, دعا مانگ کر اور وظیفے پڑھ کر اور پھر اپنے گھر لوٹتا ہے. اور ایک وہ ہے جو دفتر میں کام میں مشغول ہے, دکان میں کام میں مشغول ہے, پھیری ٹھیلے وغیرہ لگاتا ہے, اس میں دن بھر وہ چلتا چل پھر کر اپنا سامان بیچتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے قصبے معاش کرتا ہے, اور اس کو گھڑی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہ دو تین منٹ رہ گئے نماز میں, جلدی جلدی وضو کر کے نماز کے لیے آیا, نماز پڑھی اور پھر جلدی سے اپنے مشغلے پر چلا گیا, اور پھر جا کے اس نے اپنے مشغلے. فرمایا اس کو جو نورانیت ملے گی نا, یہ اس مشغول آدمی کو مشغلے چھوڑ کر آیا, اب وہ سارے اس کے وساوس بھی آ رہے ہیں, خیالات بھی آ رہے ہیں, دکان پر یہ ہو رہا ہوگا وہ پھر نماز کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے, دفتر میں یہ ہو رہا ہوگا پھر نماز میں دل لگا رہا ہے. اس کو جو اجر و ثواب ملے گا اور جو اس کی نماز میں نورانیت ہوگی وہ اس شخص کی نماز میں نہیں ہوگی جو اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے. اور بظاہر ایسا ہے کہ عام طور پہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی نماز میں زیادہ نورانیت ہے, ایسا نہیں ہے, نورانیت اور اجر و ثواب اس کی نماز کا زیادہ ہے جو مشغول تھا, جیسے تیسے جلدی سے مسجد میں آیا اپنی مشغولیات چھوڑ کر, اور پھر جلدی سے نماز پڑھی اور پھر اپنی مشغولیت میں چلا گیا, اور نماز میں بھی اس کو خیالات آتے رہے اور وہ نماز کی طرف لوٹتا رہا, نماز میں دل لگاتا رہا. اس کو جو اجر و ثواب ہے, اس کے لیے جو نورانیت ہے, اس کا جو مجاہدہ ہے, اس مجاہدے پر اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اس شخص کا مجاہدہ نہیں ہے کچھ بھی, وہ تو فارغ ہے, اذان سے پہلے مسجد میں آ گیا, ریٹائرڈ ہے, کوئی کام نہیں ہے. جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, وہ تو اس کو دیکھتے ہیں. لہذا نماز میں دل لگنا فرض نہیں, دل لگانا فرض ہے, دل لگانے کی ہم محنت کرتے رہیں, جب بھی وسوسے آ جائیں ہم پھر نماز کی طرف لوٹ آئیں. جو شخص ایسا کرتا رہے, علماء نے لکھا ہے جو شخص ایسا کرتا رہے, نماز میں وسوسے آئے پھر لوٹ گیا نماز کی طرف, پھر وسوسے آ گئے پھر لوٹ گیا, فرمایا اس کی نماز میں ذرہ خشوع و خضوع پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, مجاہدے کا الگ ثواب ملا اس کو. تو بس وسوسوں پر ہمیں خوش ہونا چاہیے, مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اتنا ایمان ہے کہ اور اتنی نیکیاں ہمارے پاس موجود ہیں کہ شیطان کو ان پر لالچ ہو رہی ہے. کم سے کم اور نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اس پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہماری نماز ایسی ضرور ہے کہ شیطان اتنی نیکیاں ضرور مل رہی ہیں کہ شیطان کو لالچ ہو رہی ہے اس پر. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں پریشان ہو؟ اور ایک ملفوظ میں حکیم الامت نے فرمایا وساوس کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے. ایک لام لگا دیجیے اور، وساوس کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے. ایک آدمی اپنے اختیار سے لایا خیال، برے خیالات، اور اس میں مشغول ہوا، یہ غلط ہے. اور ایک یہ ہے کہ خود ہی آ گئے وساوس، یہ کو برا نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ آنے کے بعد ان میں دل نہ لگائے اور ان پر عمل نہ کرے، تو یہ آنا کوئی بھی مضر نہیں، اس کے حق میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بڑے لوگوں کا مجاہدہ بھی بڑا ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے 25 سال تک وساوس نے تنگ کیا. 25 سال، ایک دفعہ فرمایا تھا وہاں، 25 سال تک مجھے وساوس نے تنگ کیا، اور آج یہ حالت ہے کہ میں بلاتا ہوں تب بھی نہیں آتے. 25 سال مجاہدہ کیا. بعض لوگوں سے اللہ بڑا مجاہدہ، بڑے لوگوں سے بڑا مجاہدہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ تو ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے لیے تو یہی چیزیں ہیں جو بتا دیجیے، ان پر ہم عمل کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. تو نماز کے اندر خاص طور پر یہ جب نماز میں وسوسے تنگ کریں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تو یہ مراقبہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بس یہ خیال دل میں لاتے رہیں. اچھا یہ بھی عرض کر دوں، نیک خیالات کا از خود دل میں لانا نماز کے اندر، یہ کوئی مضر نہیں ہے، یہ عبادت کے ہی قبیل سے ہے. روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جہاد کی صفیں کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، مورچہ کہاں بنانا ہے، صفیں کیسے بنانی ہے، کس کو کس صف میں رکھنا ہے، آگے کس کو رکھنا ہے، پیچھے کس کو رکھنا ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں میں نماز میں طے کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر اس مقام کے آدمی ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ میں کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، کہاں مورچہ بنانا ہے، صف کیسی بنانی ہے، یہ ساری باتیں میں نماز میں طے کرتا ہوں، نماز میں سوچتا ہوں. لہذا اپنے اختیار سے کوئی نیک خیال دل میں لانا نماز کے اندر، یہ برا نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ نماز میں بیوی کا خیال آ گیا. حضرت نے فرمایا بیوی کا خیال غیر اللہ نہیں ہے، اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے. نماز میں بیوی کا خیال آ گیا تو اس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا. حضرت نے جواب دیا نماز میں بیوی کا خیال آنا غیر اللہ نہیں ہے، تشریح میں کر دیتا ہوں اس کی بزرگوں کی برکت سے. نماز میں بیوی کا خیال آنا غیر اللہ نہیں ہے، اس کی تشریح ہے کہ بیوی بیوی بنتی ہے نکاح کے واسطے سے. نکاح شریعت کا حکم ہے اور شریعت اللہ کی ہے. بیوی بیوی بنتی ہے نکاح کے واسطے سے، نکاح شریعت کا حکم ہے اور شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی. لہذا بیوی کا خیال آنا بھی غیر اللہ نہیں ہے، اب گھبرانے کی کیا بات ہے. البتہ اس خیال کو اپنے اس میں مشغول ہونا یہ نہیں چاہیے. بیوی کا خیال آ گیا، ٹھیک ہے آ گیا، خود ہی آیا ہے. آپ کہیے میں نماز میں ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر آ جائیے، بس اتنا ہی تو ہے. گھبرانے کی کیا بات ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت میری تو نماز ہی کیا ہے، نماز کے اندر وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، میری تو نماز ہی کیا ہے، کیا میری نماز، کیا میرا سجدہ؟ ڈاکٹر عبداللہی صاحب نے فرمایا اچھا ایسا کرو، نیت باندھ کے میرے مجھے نماز پڑھو، مجھے سجدہ کرو، مجھے رکوع کرو. ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا میرے سامنے قیام کر کے کھڑے ہو جاؤ، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، یہ سجدہ تم مجھے کرو جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو میرا سجدہ ہی کیا ہے، میرا رکوع ہی کیا ہے، میرا قیام ہی کیا ہے، تو یہ قیام مجھے کرو، یہ سجدہ مجھے کرو، یہ رکوع مجھے کرو. اس نے کہا توبہ توبہ حضرت، یہ سجدہ میں آپ کو کیوں کروں؟ فرمایا ثابت ہوا تمہارے عمل، تمہارے قول سے یہ ثابت ہو گیا کہ جیسا بھی سجدہ ہو، جیسا بھی رکوع ہو، تم چاہتے یہی ہو کہ اللہ ہی کو، بھائی جیسا بھی سجدہ ہو اللہ ہی کو کرنا ہے، ختم، تمہاری بات سے خود ثابت ہو گیا. جیسا بھی قیام ہو، جیسا بھی رکوع ہو، کرنا تو اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بس. تو یا تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، پوری نماز میں آپ یہ سوچتے رہیں، جب کوئی خیال آ جائے، وسوسہ آ جائے، تو آپ پھر اسی خیال کی طرف لوٹتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اللہ کے سامنے. ساری نماز میں آپ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرتے تک اسی پر یہی سوچتے رہیں، خود ہی یہ خیال لاتے رہیں، از خود اپنے اختیار سے یہ خیال لاتے رہیں. یہ عبادت ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے. میں نے حضرت عمر کے قول سے دلیل دی ہے، بس آپ خود ہی سوچتے رہیں، میں اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت محبت سے دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز وہ میں ادا کر رہا ہوں. بس آپ یہ سوچتے رہیے، کتنا لذیذ خیال ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں. جب کسی اور طرف دھیان چلا جائے دوبارہ اسی خیال کی طرف آ جائے، اور نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک آپ اسی خیال میں مشغول رہیں کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں. یا دوسرا یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، یہ سوچتے رہے. دوسرا حل یہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، جو سورتیں آپ پڑھیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، سورہ فاتحہ کا، اعوذ باللہ، بسم اللہ کا، سورتوں کا آپ ترجمہ یاد کر لیں اور اس ترجمے کو سوچتے ہوئے پڑھیں. لیجئے، خود ہی نماز میں دل لگ گیا آپ. اور تسبیحات جو پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سوچتے ہوئے پڑھتے رہیے، لیجئے، خود ہی دل لگ گیا. یہ بھی دل لگانے کا ایک طریقہ ہے. لہذا ترجمے پر غور کرتے رہیں پوری نماز میں، اس طرح دل لگا رہے گا. چوتھا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر دائیں بائیں لوگ نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو اتنی بلند آواز سے آپ تسبیحات اور تلاوت اور سورہ فاتحہ اتنی بلند آواز سے آپ نماز پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، کان سن لیں. جب آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے کان سن رہے ہوں گے، خود ہی توجہ قائم ہو جائے گی، خود ہی توجہ ہو جائے گی. بس یہ بھی توجہ کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب دائیں بائیں کسی کی نماز میں خلل نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رہے. اگر کوئی دائیں بائیں نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس طرح نہ کریں، یا بہت آہستہ سے پڑھیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، خود بس آپ کو پتہ چل رہا ہو، یہ بھی درست ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور کریں کہ بیت اللہ، کعبہ میرے سامنے ہے، میں مسجد الحرام میں ہوں، کعبہ میرے سامنے ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، گویا کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہا ہوں. ساری نماز میں بیت اللہ کا تصور کرتے رہے کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. بس پوری نماز میں آپ یہ تصور، یہ دھیان کرتے رہے. یہ بھی طریقہ ہے نماز میں دل لگانے کا. جہاں آپ کا دھیان کسی اور طرف چلا جائے دوبارہ اس طرف آ جائے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس نماز کے آپ جس رکن میں ہوں اس رکن کا تصور کریں. اگر آپ قیام میں ہیں تو یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے سامنے با ادب کھڑا ہوا ہوں. رکوع میں جائیں تو یہ سوچیں کہ اللہ کے آگے میں نے سر جھکایا ہوا ہے. سجدے میں جائیں تو یہ سوچیں جو حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے. سجدے میں جا کے یہ سوچنے لگیں کہ اللہ کے قدموں میں میں نے اپنا سر رکھ دیا. قاعدہ میں بیٹھیں دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھیں تو یہ سوچیں گے اللہ کے سامنے میں ادب سے بیٹھا ہوا ہوں. بس نماز کے آپ جس رکن میں ہوں اس رکن کے بارے میں سوچتے رہیں کہ میں اس رکن میں ہوں اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ میں نے چند طریقے آپ کو بتا دیے. یہ ان میں سے جو آپ کو مناسب لگے. ہر آدمی کی طبیعت الگ ہوتی ہے. کسی آدمی کو یہ زیادہ طریقہ اچھا لگے گا کہ میں بیت اللہ کا تصور کروں. اس کو چاہیے کہ وہ اسی کو دھیان کرے. اس کا دل اگر اس کی طرف زیادہ کھینچتا ہے بیت اللہ کی طرف اس کا بس اسی کا خیال کرے. انشاءاللہ اس کا دل اسی ذریعے سے نماز میں لگ جائے گا. کسی آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ ترجمے کو سوچنا چاہیے وہ اس پر دھیان دے. جس کی جیسی طبیعت ہو ان میں سے ان طریقوں میں سے وہ طریقہ کوئی ایک طریقہ اختیار کر لے. اور اس میں اپنے آپ کو پختہ کرے اس کا دھیان کرتا رہے. بس یہی طریقہ ہے. اس طرح نماز میں دل لگ جائے گا. تو یہ ہے نماز میں دل لگانے کا طریقہ. جہاں آپ کا خیال دوسری طرف چلا جائے پھر نماز کی طرف لوٹ آئیے. کتنا وقت ہے؟ 5 منٹ. بس بھائی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یعنی ان وساوس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی صلاحیت دیں. اللہ تعالی ایسی مدد فرمائے کہ ہم ان وساوس سے گھبرائیں نہیں. یہ تو آتے رہیں گے. اور بقول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ دل جو ہے نا ایک سڑک کی طرح ہے. سڑک سے بادشاہ بھی گزرتا ہے بھنگی بھی گزرتا ہے. یہ دل سڑک کی طرح ہے. اس سڑک سے بادشاہ بھی گزرتا ہے اور بھنگی بھی گزرتا ہے. اچھے خیالات بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. جو آئے برے خیالات پہ توجہ ہی نہ دیں دل ہی نہ لگائیں. بس یہی علاج ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں ان کی خط و کتابت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی. کیونکہ ان کے شیخ مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر وہاں تشریف لے گئے تھے. تو فرمایا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اب اور میں اور کیا مثال دوں. فرمایا مجھے وساوس بہت تنگ کرتے تھے اور میں بار بار مولانا رشید احمد گنگوئی کو لکھتا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت وساوس بہت تنگ کرتے ہیں. تو حضرت کا ہمیشہ ایک جواب آتا تھا کہ وساوس کا واحد علاج عدم التفات ہے. وساوس کا ایک ہی علاج ہے کہ توجہ مت دو کسی اور طرف توجہ کر لو. بس یہی علاج ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ ایک ہی جواب دینا یہ حضرت کے کامل اور محقق ہونے کی دلیل ہے. ہمیشہ ایک ہی جواب دیا گیا عدم التفات ہے. بس توجہ مت کرو توجہ کسی اور طرف کر لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو طبیعت بنائی ہے انسان کی فلسفے کا اصول ہے ان النفس لا تتوجہ الى شیئین مختلفین فی آن واحد. انسان کا جو نفس ہے وہ دو مختلف چیزوں کی طرف ایک ہی وقت میں ایک جیسی توجہ نہیں دے سکتا. اگر ہم دو مختلف چیزیں ہیں ان پر ایک ہی وقت میں توجہ ڈالیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ 50% اور 50% برابر برابر ہو. نہیں ہوگا. ایک کی طرف 50% ہوگی ایک کی طرف 25% ہوگی تو دوسری کی طرف 75% ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہو ایک جیسی توجہ ہو. لہذا اسی اصول کو کام میں لائیں, ہو گیا ٹائم ہے. اچھا تو فرمایا اس اصول کو کام میں لائیں اور اپنا توجہ کسی اور طرف کر لیں, دوسری طرف کر لیں توجہ, کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں, تو خود بخود آپ کی توجہ اس کام کی طرف زیادہ ہو جائے گی جس میں آپ مشغول ہوئے, اور وساوس کی طرف کم ہو جائے گی. بس اتنا کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کیا ہے اللہ تعالی تمام مریضوں کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں دو تین منٹ میں بتا دیتا ہوں, پانچ اعمال ہیں جو اللہ جو ان کو کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائیں گے. نمبر ایک, قرآن کی تجوید ہم درست کر لیں, قرآن کریم کی تجوید درست کر لیں. سب پر یہ سیکھنا, قرآن کی تجوید سیکھنا فرض عین ہے. نمبر دو, اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں, تینوں طرف سے داڑھی ایک مشت رکھ لیں, ایک مشت سے زائد ہو جائے اس کو ترشوا لیں تاکہ داڑھی اچھی لگے. مونچھیں پوری صاف کرنا یہ زیادہ افضل ہے, اور اگر کسی کو رکھنی ہو تو اوپر کا جو اوپر کے ہونٹ کا جو کنارہ ہے بالوں کو اس سے اوپر اوپر تک رکھیں, کنارے تک ہونٹ نہ یہ بال نہ آئے. اور یہ داڑھی کا جو بچہ ہے چھوٹا سا یہ رکھنا بھی ضروری ہے, اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے, بعض لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں. تیسرا عمل, دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں اپنا پاجامہ شلوار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں. اور عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے, جو خواتین بھی آتی ہیں ان کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا واجب ہے. اور چوتھا عمل کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, گھر سے باہر نامحرم عورتوں سے اور گھر کے اندر بھی جو نامحرم عورتیں ہیں جیسے بھابیاں ہیں, خالہزاد ماموزاد بہنیں, ان سے سخت حفاظت کریں. حدیث میں آتا ہے الحم والموت, دیور تو موت ہے, موت موت سے آدمی کیسی وحشت کھاتا ہے. تو ایسے ہی دیور سے دور رہنا چاہیے, اور دیور کو بھی دور رہنا چاہیے بھابھی سے, بھابھی کو بھی دور رہنا چاہیے دیور سے. دونوں طرف سے یہ ہوگا تو پردہ ہو جائے گا. اور پانچواں عمل یہ ہے کہ جو آج جس کے بارے میں آج بیان ہوا کہ دل میں گندے خیالات نہ پکائیں, آ جائیں تو اپنے اس میں مشغول نہ ہو, اپنے آپ کو جلدی سے کسی کام میں مشغول کر لیں. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.